الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب دیکھیے فرقہ واریت جباہیت تو اب کیا ہوتا ہے, اٹیکس ہوتے ہیں. وہ یوں ہیں, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, اور کہا یہودیوں نے نہیں ہیں نصرانی علی شیء, ان کسی چیز پر. یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, نصرانی کے پاس کیا ہے, یہ غلط لوگ ہیں, ان کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے. علی شیء کا مطلب کسی چیز پر, معمولی سی کوئی چیز لے لیں, یعنی ان کی بنیاد اس پر بھی نہیں ہے, یہ سب غلط ہیں, جو کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, اب نصرانی ان کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں, تم ہمیں غلط کہتے ہو. وہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں, وہ غلط ہیں. دیکھا نا, ایک دوسرے کے خلاف توپیں کھل گئی ہیں نا, اور یہ فتویٰ بازی ہوتی تھی, یہ لڑائیاں ہوتی تھی. مسلمانوں کو سمجھایا کہ دھیان کرنا ہے, تمہارے اندر یہ چیزیں نہ آئیں. اور پھر وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ, جبکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کتاب ہے تورات ان کے پاس یہودیوں کے, اور اسی طرح نصرانیوں کے پاس انجیل ہے. ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں کہ تم غلط ہو ہم صحیح ہیں, تم صحیح ہو ہم غلط ہیں. وہ کیسے ہیں, کتاب میں کچھ لکھا ہے؟ لائیں اپنی اپنی کتاب کو. کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ تم ایک دوسرے کو غلط کہو؟ بلکہ کیا یہ لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہودی کہو یا نصرانی کہو؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, اللہ نے تماشا مارا ہے, کتاب تمہارے پاس ہے, اپنی کتاب پہ تم عمل نہیں کر رہے, اس کو تبدیل کر رہے ہو, اور اس میں ہچے نکال کے عجیب و غریب قسم کی نا مفہوم دے کے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے, صحیح ثابت کرنے کے لیے باتوں کو مروڑتے ہو, اور صحیح بات لوگوں کو نہیں کرتے. کہاں لکھا ہے تورات میں کہ اپنے آپ کو تم یہودی کہو؟ کہاں لکھا ہے بائبل میں کہ تم اپنے آپ کو نصرانی کہو؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, کتاب موجود ہے, کتاب پہ کہتے ہیں ہم عمل کرنے والے ہیں, جبکہ کتاب میں ایسا تذکرہ ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ باتیں؟ پھر اسی طرح کذالک قال الذین لا یعلمون, اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے. الذین لا یعلمون سے مراد کون ہے؟ مشرکین عرب, کیونکہ یہ امی لوگ تھے, ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا, کوئی کتاب نہیں تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم غلط ہو میں صحیح ہوں, اور میں صحیح ہوں تم غلط ہو, بیچ میں آ کے وہ بھی کود گئے. انہوں نے کہا مثل قولہم, ان جیسی بات انہوں نے بھی کر دی. انہوں نے کیا کہا؟ تم دونوں غلط ہو ہم صحیح ہیں. ہر ایک کو گنجائش مل رہی ہے نا, یعنی لا علم جاہل بندہ بھی, وہ بھی اس میدان میں کود کے اپنی جہالت کو کہتا ہے میں صحیح ہوں تم غلط ہو, اور جو پڑھ لکھے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں تم غلط ہو. یہ توپوں کے منہ ایسے کھلے کہ ہر ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے. فتوی بازی, نفرتیں اب پیدا ہو رہی ہیں انسانوں میں, لڑائیاں ہوتی ہیں اسی بنیاد پہ. پڑھیے یہودیت کی تاریخ, یہ ان کے فرقے آپس میں کتنی دفعہ لڑے ہیں. پھر عیسائیوں اور یہودیوں کو پڑھیے کیسے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں کھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مشرکوں کو دیکھیے, وہ بھی بیچ میں کود جاتے ہیں, ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی, اور لڑائیاں ہوتی ہیں. اسلام ان سب کے مقابلے میں پہلے سے تھا, تو اس کی مخالفت کس بنیاد پہ کی گئی؟ اسی بنیاد پہ کہ اسلام ان مذاہب کی جڑ کاٹتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں تم ہو ہی غلط, اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی آسمانی دلیل ہے ہی نہیں اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی کہلانے کی, اور تم نے خود اپنی افکار کو اپنی سوچ کو لوگوں میں عام کر کے ان کو اپنا فالوور بنا رکھا ہے جو غلط ہے. ہم جس دین کے دعوے دار ہیں مسلمان, وہ دین ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا, اور جس کو آدم علیہ السلام بھی لائے, نوح علیہ السلام بھی لائے, ابراہیم علیہ السلام بھی لائے, اسحاق اور ان کی اولاد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لائی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دین کو تم تک پہنچانے کی کوشش کی. تو بہرحال اب یہ اختلاف چل پڑا. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس کا حل اگر انسان چاہیں, ان کی نیک نیت ہوں اور دلائل کو قبول کرنا چاہیں تو حل تو موجود ہے. مگر یہ فرقہ پرست جو لوگ ہیں, مذاہب کو گھڑنے والے جو لوگ ہیں, یہ کہاں چاہیں گے کہ ہماری چودراہٹ, ہمارے نام میرے کو معمولی بن جائیں, ہماری آمدنی رک جائے, یہ جو مالوں کے ڈھیر ہمیں ملتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ نہیں چاہتے. تو وہ لڑائی بھی لڑیں گے, اختلاف بھی کریں گے اور حق کو قبول نہیں کریں گے. تو لہذا دنیا میں تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, اللہ ان کے درمیان قیامت کے روز پھر فیصلہ کرے گا. پھر ان کو بتائے گا, ہاں بھائی بتاؤ کہاں سے تم نے یہودیت لی اور کہاں سے عیسائیت لی اور کہاں سے تم نے یہ مجوسیت یا بدھ مت یا ہندو مت لیا. لاؤ فیما کانو فیہ یختلفون, اس میں جو تھے وہ, جس میں اختلاف کرتے. دنیا میں جس میں اختلاف ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے یہی تو ہیں. جو میں صحیح ہوں تم غلط ہو, لیکن میں کی بات جو ہے وہ اتنی موٹی بن جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل اگر کوئی مانگے تو مجھے غصہ آتا ہے. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ میں نے مرنا ہے آخرت میں, اللہ کو جواب دینا ہے. تو اپنی میں کو نہ لاؤں بلکہ یہ دیکھوں کہ صحیح کیا ہے, میں اس کو اپنا لوں. مگر ایسا نہیں ہو پا رہا. تو یہ وہ چیزیں جناب دیکھ لیجئے, اب قیاس کر لیجئے کہ ہماری امت بھی کہاں پہنچ چکی ہے, مسلم امہ بھی, اور کس طرح اس کے اندر یہ سب چیزیں کیا آ گئی ہیں, آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو منع کرے مسجدوں سے اللہ کی. اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ, کے ذکر کیا جائے ان میں نام اس کا. مسجدیں, سجدہ گاہ جہاں مسلمان آ کے سجدے کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں مسجد, اور اس کی جمع مساجد. تو اللہ کی مسجد, مسجد اقصی بھی ہے اور بیت اللہ بھی ہے, مسجد الحرام جس کو کہتے ہیں. تو ادھر بیت المقدس میں بھی کیا ہوا کہ جنہوں نے قبضہ کیا وہ دوسرے لوگوں کو وہاں نہیں آنے دیتے تھے اور کہتے تھے یہاں صرف ہم ہی عبادت کریں گے, عام بندے عبادت نہیں کر سکتے. جب یہودیوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے اس دور کے جو عیسائی تھے ان کو روک لیا, اور عیسائیوں نے جب قبضہ کیا تو یہودیوں کو روک دیا, اور جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے کہا آئیے عبادت کیجئے مگر ایک اللہ کی. مگر وہ تو چاہتے ہیں نا کوئی شے ہو, تب جا کے ہمارے لیے وہ سجدہ گاہ بنتی ہے, ورنہ نہیں بنتی. اور ہم مسلمانوں کی ایک سیدھی سادی سی مسجد ہوتی ہے, یہاں نہ آگے کوئی تصویر ہے, نہ کوئی بت ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے, بس قبلہ کی طرف رخ ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ مسجد خاص طور پر جو لفظ ہے یہ مسلمانوں کے لیے. ادھر مکہ میں نبی علیہ السلام ہیں, مسلمان ہیں, ان کو مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے, اور ادھر بیت المقدس میں بھی آپ کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کو روکا جاتا تھا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم انسان, ظلم کرنے والا, مراد یہ کہ اپنے کھاتے میں بڑے سے بڑے گناہ جو ہے نا وہ لکھوانے والا, وہ شخص ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روک دے. کہ یہاں آ کے اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا, اوروں کا نام لیجئے, اوروں کی عبادت کیجئے, یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیجئے, تب تو آپ عبادت کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے. وسعى فی خرابیہا, اور وہ کوشش کرے ان کی خرابی کی, ان کی ویرانی کی. یعنی جو مسجد ہیں, بجائے اس کے کہ جو آنے والا ہے اس کو ویلکم کہے, آؤ بھائی اللہ کی عبادت کرنے آئے ہو, موسٹ ویلکم. لیکن کہے نہیں, تم یہاں آتے ہو صرف اللہ اللہ کرتے ہو, ایک اللہ کی عبادت, ہمارے بندے سنتے ہیں متاثر ہوتے ہیں, تم کعبہ کی طرف رخ کرتے ہو, ہمارے بتوں کی طرف نہیں کرتے, تو لہذا تمہاری اس عبادت سے ہمارے لوگ متاثر ہوتے ہیں, تم یہاں عبادت نہیں کر سکتے, جاؤ یہاں سے. تمہاری عبادت کا طریقہ ہماری عبادت کے طریقے سے بالکل مختلف ہے, لہذا تم یہاں سے جاؤ. تو مسلمانوں کو اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بیت الحرام سے نکالا جاتا تھا, کیونکہ آپ کی عبادت کا جو طریقہ تھا لوگوں کو بڑا پسند آتا تھا, اور لوگ دیکھتے تھے. اور آپ کے پاس آتے تھے, ملتے تھے, مسلمانوں سے ملتے تھے, کون ہو بھائی, کیا کرتے ہو, یہ بڑی اچھی طریقہ ہے تمہارا, کیا پڑھتے ہو, وہ مسلمان ہوتے تھے, لیکن وہ عجیب و غریب قسم کے طریقے اپناتے تھے. تو یہ بتایا کہ مسجدیں جو ہے نا, ان میں اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو اس کو روکا نہ جائے, نہ اس کو نکالا جائے, اسے آنے دیں, وہ عبادت کرے, چلا جائے گا. اور روکا اس لیے نہ جائے کہ وہ تمہاری طرح عبادت نہیں کرتا تو وہ اپنی طرح کر رہا ہے, تو اس کو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ یہ کچھ جہالت ہمارے اندر بھی ہے کہ فلاں ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا, یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے, اس مسلک کے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں, دوسرے مسلک کے لوگ اس مسجد میں نہیں آ سکتے. پتہ ہے میں 70s کے اینڈ پہ آخر میں ماسٹر کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی سے, وہاں اتفاق سے پتہ نہیں کون سا لاہور کا کوئی محلہ تھا, میں وہاں ایسے گیا ہوا تھا تو اذان ہوئی, تو میں نے مسجد کو تلاش کیا, تو میں آیا, میں نے کہا نماز پڑھوں, تو مسجد میں جب داخل ہونے لگا تو مسجد کے باہر یہ بورڈ لگا ہوا تھا, یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے, اس میں کوئی فلاں 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 نہیں آ سکتا, وہ بڑے نام لکھے ہوئے تھے اور ہر نام میں ایک نفرت کا اظہار تھا, اور یہ نفرتیں اب بھی ہیں, اب بھی ہیں. کوئی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں گھر سے آ رہا تھا دوسرے شہر سے اسلام آباد کی طرف, تو راستے میں کوئی مغرب کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے, میں نے گاڑی روکی, مسجد میں آیا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھ گیا, اتنے مغرب کی اذان ہوئی, تو مغرب کی اذان کے بعد تکبیر ہوئی تو میں اگلی صف میں کھڑا تھا, تو جب نماز شروع کرائی امام صاحب نے تو انہوں نے وللضالین جب کہا تو میں یوز ٹو تھا آمین کہنے کا, تو میرے منہ سے آمین نکل گیا, پھر میں نے کہا ہے, میں چپ رہا, پھر دوسری رکعت پڑی تو کہتے ہیں میں نے پھر آمین آہستہ کہی, صرف اپنے آپ کو سنایا, بس اتنا کچھ کیا, یہی سوچ کے کہ بھائی بس ایک بے ساختہ نکل گئی ہے, اب یہاں یہ لوگ ہیں ان کو کہیں چڑ نہ ہو یا ناراض نہ ہو, تو دوسری رکعت میں کہتے ہیں میں نے آمین بالکل آہستہ کہی, سلام ہو گیا, سلام پھیرتے ہی امام صاحب نے نمازیوں کی طرف رخ کیا اور ایسی عینک یوں کر کے یوں دیکھا بڑے غصے سے, اور پھر اپنی زبان سے کہتے ہیں یہ کیڑا سور سی, اندازہ کریں یہ نفرتیں, وہ کون سا ایسا جملہ بولا ہے خدا نہ خواستہ, تم اس کو انسانیت سے گرا کے حیوان بنا رہے ہو, اور حیوانوں میں بھی انتہائی ذلیل ترین, انتہائی ناپاک, اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو ایک مسلمان کو جو تمہارے ہاں آیا ہے نماز پڑھنے, اور ہم سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ نفرتیں, فرقہ واریت کی نفرتیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے, ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا جہاد ہے, کاش کہ ہم ہندوؤں سکھوں کے درمیان رہتے, یا یہودیوں کے درمیان رہتے, عیسائیوں کے درمیان رہتے, بدھ مت کے لوگوں کے درمیان رہتے, پھر ہمیں قدر ہوتی کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے, اور یہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. اس طرح کے جملے بول کے نمازیوں کو مسجدوں سے بھگایا جاتا ہے, کوئی آ جائے مسجد میں, میں نمازیوں, مسجد کا نیا بندہ آیا ہے تو میں اس کو پہلے سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوں, پھر اس کو السلام علیکم, پھر کہتا ہوں آج بھول کے ادھر کیسے آ گئے ہو, بجائے اس کے کہ اس کو کہوں ویلکم, کیا حال ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت ہے, ماشاءاللہ, بہت خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے, بس نماز پڑھی, اس کو یہ دو چار جملے آپ کہیں, وہ خوش ہو جائے گا, دوسری دفعہ آئے گا, تیسری دفعہ کہے گا محبت جو یہاں مسجد میں نمازیوں میں مجھے ملتی ہے وہ تو باہر کہیں نہیں ملتی, مگر میں تو پہلے ہی اس کو ایسا تیر پھینکتا ہوں جو اس کے دل پہ جا کے لگے اور اس کو زخمی کر دے, اور وہ مسجد سے نکل جائے دوبارہ آئے ہی نہ, کہتے یہ انسان ہے, تانے دیتے ہیں مجھے, یہ ہماری عادتیں ہیں. تو دوسری بات یہ کہ یہ اسی طرح لوگوں کو بھگانا, مسجد کو بے باد کرنا ہے, مسجد ایسے ویران ہو جاتی ہے, مسجد ویران ایسے ہوتی ہے ہمارے اپنے رویوں سے, ہماری اپنی تقریروں سے, ہمارے اپنے گفتگو سے, یعنی جو لوگ آتے ہیں ان کے درمیان ہم کیسے رہتے ہیں، اپنے رویے کیسے پیش کرتے ہیں، وہاں تقریریں کس قسم کی کرتے ہیں. مسجدیں ایسے ویران ہوتی ہیں. مسجدوں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ دوسروں کو آپ اپنا بنائیں. تو وسعا فی خرابیہا، اور وہ کوشش کرے ان کی خرابی کی. یہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہوگا آپ کو کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، دوسرے بھی صحابہ بیٹھے ہیں، تو اتنے میں مسجد کے اندر دور سے نا، مسجد کی چار دیواری کے دروازے میں نا، ایک بدو داخل ہوا اور یوں دیکھ کے نا پھر ایک سائٹ پہ چلا گیا اور وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا. پڑھیے نا یہ دی، سنیے نا، سائٹ پہ کونے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا. وہ پیشاب کر رہا ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعو ہو، چھوڑ دو اس کو، کچھ نہ کہو. اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول ان کو روک رہے ہیں. جب وہ پیشاب کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے پاس آئے، چل کے اس کے پاس گئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا بھائی یہ مسجدیں ہیں، ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان مسجدوں کو ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں. پیشاب کی جگہ جو ہے نا، اس مسجد کی چار دیواری کے باہر جہاں تمہیں ملے وہاں ہم بھی کرتے ہیں، تمہیں بھی جہاں ملے وہ کر لے. پیار سے بات سمجھائی اور اس کو اتنا سمجھایا، صحابہ کو کراؤ پانی لاؤ اور اس پہ بہا دو، کچی زمین تھی، آپ نے فرمایا اس پہ پانی بہا دو. وہ یہ عمل دیکھ رہا ہے. اب اگر اللہ کے رسول نہ سمجھاتے تو یہ بدو جو ان سب کی باتیں سن کے باہر نکلتا، کیا واپس کبھی آتا؟ تو اس لیے مسجدیں بڑی اچھی جگہیں ہیں لوگوں کو دین کی طرف لانے کے، اپنا عمل دکھانے کے، اور اسلامی اخلاق جو ہے وہ دکھانے کے. بہت زبردست جگہ ہیں. یہیں سے ہماری تربیت ہوگی تو ہم باہر نکل کے بھی لوگوں کو اپنی شخصیت دکھائیں گے کہ ہم مسجد میں کیا سیکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری شخصیت پہ کیا پڑتے ہیں. اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ نہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر اللہ کا خوف لیے ہوئے. کیونکہ جب وہ مسجد کا رخ کرتے نا، گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہوتے، تو کم از کم ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا کہ میں اب کہاں جا رہا ہوں، کس کے حضور کھڑے ہونے جا رہا ہوں، کس کے گھر جا رہا ہوں. خوف لے کے وہ مسجد میں آتے. اگر وہ مسجد میں آئیں اور خدا کا خوف نہ ہو، اور خدا کے خوف کی بجائے بلکہ یہ انداز ہو ان کے کہ وہ مسجد کو برباد کرنے کے جو راستے ہیں، ان تمام راستوں میں کوئی ایک راستہ اپنا لیں، بہت بڑا ظلم ہے. لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرت عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. کیونکہ اللہ تعالی بہرحال اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جس مقام پہ اللہ کا ذکر کیا جائے اس مقام کو بے آباد کرنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ، کوئی پلاننگ کوئی بندہ بھی کرے. اس لیے مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی جو معبد ہیں ان کو گرائے جائیں، چاہے وہ چرچ ہو، سینیگاگ ہو، مندر ہو، مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. وہ جا رہا جائے. اور یہی اخلاقی حق دوسروں کا بھی ہے، فرض بنتا ہے دوسروں کا بھی کہ وہ بھی مسلمانوں کی مسجدوں کو نہ گرائیں، یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے. پھر یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات یہ بھی بڑے تکلیف دہ بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت آ گئی ہے، اس فرقہ واریت کی وجہ سے ہر مسجد الگ الگ فرقے کی، اور پھر اس مسجد میں کوئی اور نہیں جا سکتا سوائے اپنے فرقے کے لوگوں کے. میں اس مسجد میں نہیں جاتا، وہ اس مسجد میں نہیں آتا. بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تو جانا چاہیے، تمہیں کیا تکلیف ہے اس مسجد میں جانے سے؟ جاؤ، نماز پڑھنی ہے پڑھاؤ. نہیں یہ میری مسجد نہیں ہے، فلاں کی ہے، ہماری مسجد فلاں ہے، یہ کیا طریقے ہیں؟ یہ بھی مسجد کو بے آباد کرنے اور برباد کرنے کے راستے ہیں، اور یہ بھی ظلم ہے. یا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا.
لہم فی الدنیا خزیون، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا. دنیا میں تو یہ ذلیل ہوں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجدوں کو بے آباد کر کے بڑی عزت حاصل کریں گے، کوئی عزت نہیں ملے گی، یہ ذلیل ہوں گے.
اور وہ لوگ جو واقعی مسجد میں آ کے عبادت کرتے ہیں, چاہے وہ کتنے ہی کمی لوگ ہیں لوگوں کی نظروں میں, کتنے ہی غریب ہیں, کوئی ان کو نہیں جانتا, لیکن وہ اگر آ کے اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا. اور وہ یہی ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں اپنی یاد سے, اپنے سجدوں سے, اپنے آنسوؤں سے. یہ ہے صحیح معنوں میں مسجد کو آباد کرنا, اللہ کے ذکر سے. ایسے لوگ چاہے کتنے ہی کمزور ترین کیوں نہ ہوں, کتنے ہی ان نون کیوں نہ ہوں, غیر معروف ہی کیوں نہ ہوں, مگر اللہ ایسے لوگوں کو عزت دیتا ہے. اور جو مسجد میں آ کے کھپ ڈالتے ہیں, لڑائیاں لڑتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, قبضہ گروپ ان میں پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ یاد رکھے کوئی عزت نہیں ہے ان کی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور پھر آخرت میں بھی ان کی سزا ہے بہت بڑی. اللہ کی یاد سے لوگوں کو روکا, خود بھی نہ آئے, بلکہ مسجد میں آ کے مسجد ہی بند کروا دی, لوگوں کو بھی نکلوا دیا, تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کو بڑا عذاب بھی ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متعارف کرایا کہ میں کون ہوں. مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھتے یا عام سفر میں جب ہوتے تو صحرا میں, بیابانوں میں, تو وہ نماز کا جو رخ ہے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کدھر رخ کریں. حالانکہ قبلہ متعین ہے, یا بیت المقدس ہے یا بیت اللہ ہے, تو سمجھ نہیں آتا. آج بھی یہ صورت حال ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں, نماز پڑھنی ہے, وقت ہو گیا, تو اندازہ کر کے کہ قبلہ ادھر ہے, رخ کر کے ادھر نماز پڑھ لیتا ہے. لیکن صبح اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اوہ قبلہ تو ادھر تھا, میں نے ادھر رخ کیا, اور صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا. تو صبح انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی, اللہ کے رسول, رات ہم نے رخ ادھر کیا نماز پڑھ کے, لیکن صبح اٹھے ہیں تو پتہ چلا ہے قبلہ تو ادھر ہے. تو آپ ہمیں کوئی بات نہیں, یہ اس وقت آیت اتری, اور عام ایک اصول دے دیا کہ جہاں قبلے کا تعین کرنا مشکل ہو جائے, وہاں لوگوں کے تانوں کو نہ دیکھیں یا لوگوں کے اعتراضات کو نہ دیکھیں, بلکہ یہ یاد رکھیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, پھر جس طرف بھی تم منہ کرو گے, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو وہی ہے چہرہ اللہ کا. بس یہی سمجھ لو, اگر ادھر رخ کرو تو بالفرض قبلہ ادھر ہو تو کیا ہے, کیا اللہ تعالی کا چہرہ ادھر نہیں ہے؟ تو اس لیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلات والتسلیم ایسے لوگوں کو جو صحرا میں ہو, بیابان میں ہو, اور قبلے کا کوئی پتہ نہ چلتا ہو, تو تحری کے لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں کہ اس کو پہلے اپنی طرف سے خوب تلاش کر لینا چاہیے, کوشش کر کے اندازہ کرنا چاہیے اچھی طرح کہ قبلہ کس طرف ہے. تو پوری کوشش کر کے جب تعین ہو جائے, اس کا دل کرے کہ واقعی قبلہ ادھر ہے, تو وہ نماز پڑھ لے. پھر نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے اوہ قبلہ تو ادھر تھا, تو اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں, وہ نماز ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے, وہ اسی آیت کی روح سے. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کو محدود نہ سمجھو کہ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے, لہذا ہمارا رخ جو ہے نا بالکل ناک کی سیت پہ اسی کی طرف ہوگا تو نماز ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. نہیں, اللہ کی ذات بڑی وسیع ہے, وسیع وسعت والا ہے. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں, تو یہ ساری کائنات جس کو ہم کائنات کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں یہ آسمان کو لپیٹ کے میں اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لوں گا, ساتوں آسمانوں کو. والسماوات مطویات بیمینی, یہ ساتوں آسمان لپٹے ہوئے ایک نقطے کی طرح اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے یہ قیامت کے روز. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. یہ ہے واللہ واسع, اللہ بہت وسعت والا ہے, علیم, اور پھر ایک ایک شے کے بارے میں جاننے والا بھی ہے. تمہاری عبادت کو بھی جان لے گا, تم نے عبادت کی قبلہ کی طرف رخ کر کے, نیت تمہاری اگر مخلص ہوئی تو وہ عبادت قبول ہو جائے گی, اور اگر لڑائی جھگڑے کی ہوئی اور فتویٰ بازی کی ہوئی تو پھر وہ عبادت قبول نہیں کرے گا. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, اتخذ اللہ ولدا, کہ بنا لی اللہ نے اولاد. یہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مکہ کے مشرک یا عرب مشرک جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو وقالو کہہ کے ان سب کو مراد لیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کہتے ہیں مگر میں کہتا ہوں سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، یہ عیب ہے. کیونکہ بندہ باپ تب بنتا ہے، باپ کا ٹائٹل اس کو تب ملتا ہے جب اس کی اولاد ہو. تو باپ کا ٹائٹل لینے کے لیے ایک انسان کو ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اولاد کی. تو یہ احتیاج ہے نا، محتاجی ہے نا. میں محتاج ہو گیا نا کہ میں باپ نہ بن سکا، اولاد ہوگی تو باپ بنوں گا نا. تو اولاد آئی، میری حاجت دور ہو گئی، تو کیا اللہ محتاج ہے؟ تو اس لیے سبحانہ، وہ ایسی حاجت سے، محتاجی سے پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اولاد کی. تم اولاد کی بات کرتے ہو، بل سنو، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں. جو کچھ کائنات میں نظر آ رہا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور زمین کے اندر جو بھی جو کچھ ہے، زمین کے اوپر بھی جو چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، وہ سب کے سب قانتون، اس کے فرما بردار ہیں. ایک کافر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شک کہے میں عبادت نہیں کرتا، میں نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے وہ بھی میرا فرما بردار ہے. وہ کیسے؟ نماز تو پڑھتا نہیں، مانتا تو وہ ہے نہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب اس پہ آئے گا نا کہ یہاں پر یہ اٹھے، تو اٹھنے سے پہلے اس کو چک پڑ جائے تو وہ اٹھ ہی نہ سکے. یہ اللہ کا جب حکم آئے گا تو یہ اس کی فرما برداری ہے، ورنہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ چک کو دور کر سکے. موچ آ جائے اللہ کا اگر یہ فیصلہ ہو تو یہ اللہ کا حکم ہے اس کے بارے میں، مگر وہ اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنے اوپر کنٹرول کر سکوں اور اپنی اس موچ کو، اپنی اس درد کو میں دور کر سکوں. اس کا سایہ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ خود بھی نہیں، اس کا سایہ بھی محتاج ہے. کس چیز کا؟ سورج کا. سورج اس پہ آئے گا، چاند کی روشنی آئے گی تو اس کا سایہ بنے گا، ورنہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اب اپنا سایہ بنا سکوں. اور سایہ جھک رہا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اور اس کو چڑا رہا ہے کہ تم تو سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہو، مگر دیکھو تمہارا سایہ میں ہوں، میں تو اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں، جھک رہا ہوں. تو کل اللہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا. بدیع کہتے ہیں ایک نئی چیز کو جو پہلے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایک نئی، جس کو کہتے ہیں انوینشن. تو جو پہلے نہیں تھی اب ہو گئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تو پہلے اس کا نہ کوئی نقشہ تھا، نہ کوئی ڈیزائن تھا، نہ کوئی ڈرائنگ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ایسی کوئی چیز اور تھی جو بنی ہوئی ہو اس کائنات میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس کو خود بنایا، بدیع، ان کو انوینٹ کیا ہے اور خود کیا ہے. کسی کا محتاج نہیں تھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین بنانے کے لیے کسی آرکیٹیکٹ کو بلایا ہو، کہاں بھی تم ذرا بتاؤ کیسے ڈیزائن کروں. کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، بلکہ وہ بدیع ہے، خود اس کا آغاز کرنے والا ہے، خود اس کو بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو بدیع کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، تخلیق کی ہے، ان سب کا وہ بدیع ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہو. اور اس نے ان کی تخلیق کے وقت کسی کو شریک نہیں کیا، وہی اکیلا تھا. بدعت کا لفظ بھی اسی سے. تو بدعت بھی نئی چیز کو کہتے ہیں، مگر دین میں جب نئی چیز داخل ہو، دین میں
یہ یاد رکھیے، دین ہمارا مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. اس کمپلیٹ مکمل دین میں اگر کوئی نیا بندہ کوئی نئی چیز اس میں داخل کرتا ہے، نئی چیز سے مراد یہ کہ اس کو دین بناتا ہے، اور دین کا ایک ایک عمل کیا جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نئی چیز ہے اس پر بھی عمل کرو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اس کو کہتے ہیں بدعت. یہ سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے. سنت دینی چیز ہے، دینی عمل ہے، اس کا ثواب ہے، مگر دین میں کوئی نئی چیز بنا کے، قابل ثواب چیز بنا کے داخل کر دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ معنی یاد رکھیے گا کہ ایسا عمل انسان ایجاد کرے کہ وہ قابل ثواب ہے، وہ خود بتاتا ہے کہ اس کا ثواب ہے، مگر دین میں وہ داخل نہیں ہے، اور لوگ اس پر جب عمل کرتے ہیں تو وہ بدعت ہوتی ہے، اور یہ بدعت بندے کو بدعت ہی بنا دیتی ہے. اور اسی بدعت کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل محدثت بدع، ہر نئی چیز جو اس قابل ثواب سمجھی جائے مگر میں نے نہیں بتائی، میرے دین نے نہیں بتائی، تو وہ نئی چیز اگر دین میں داخل کر دی جائے تو وہ بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے. وہ کل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو شرعی معنی بدعت کا لینا ہم نے، ورنہ بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں. یہ بھی نئی چیز ہے، اینک بھی نئی چیز ہے، آپ کے کپڑے جو ہیں یہ بھی نئی ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے، آپ بھی بدعت ہیں، آپ کی ہر شے بدعت ہے. یہ لغت میں، عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہے. تو ہم وہ مراد نہیں لے رہے، ہم مراد لے رہے ہیں وہ بدعت جس کو قابل ثواب سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام کیجئے ثواب ہوگا، اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، دین نے نہیں بتایا، اس کو کہتے ہیں بدعت. ٹھیک ہے؟ تو وہ بدعت غلط ہے، وہ گمراہی ہے. اور دوسری بدعت اس کا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں بدیع السماوات والارض ہوں، تو یہ تھاٹس کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی ہبا کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، تو بندے بھی ایسی چیزیں بناتے رہتے ہیں، یہ بن گئی، وہ بن گئی، یہ بن گیا، پنکھا بن گیا، دیوار بن گئی، بلڈنگ بن گئی، اس کی ڈیزائننگ بن گئی. یہ سارے کیا ہیں؟ نئے نئے خیالات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. علم آدم الاسماء کلہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم حضرت آدم کو اور آدم کی اولاد کو اس کے اندر فیٹ کر دی ہے. تو بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو کہ اس کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بھی بنایا ہے، اثر نو بنایا ہے، یعنی بالکل ان کی ابتدائی تخلیق کی اللہ نے کی ہے. کوئی بھی نقشہ نہیں تھا، کوئی مشیر نہیں تھا اللہ کا، وہ خود ہی ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لے، فرشتوں کو بنا لے، یا یہودیوں کو اپنا بیٹا بنا لے؟ نہیں، اس کو اس سے پاک سمجھیے. وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے. خالق اور مخلوق میں ذرا فرق کیجیے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ، تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. بس اتنا اس کا کہنا ہوتا ہے، کون؟ کسی کام کا فیصلہ، کون؟ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنی لاٹھی سمندر پہ ماریے، تو اس موقع پہ اللہ نے فرمایا کون؟ ہو جا. ادھر کا سمندر ادھر، ادھر کا ادھر، راستہ خشک ہو گیا اور لوگ کراس کر گئے. اور جب فرعون آیا تو اللہ نے فرمایا مل جا، وہ مل گیا. بس اتنی سی بات تھی. یہ اللہ تعالی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اپنی اولاد بنانے کی؟ اولاد کا تو بندہ محتاج ہوتا ہے، چلے بھی میں بوڑھا ہو جاؤں گا یا کمزور ہوں گا تو میرے بچے یہ کام کریں گے.